السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہز جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں بھی ہم کچھ اہم موضوعات آپ کے لیے لائے ہیں جن پر ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے. پاکستان میں حکام کی تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے مضمرات کیا ہیں؟ بات کریں گے تجزیہ کاروں سے, سوال کچھ اٹھتے ہیں اس کے بارے میں. مولانا سمیع الحق کے قتل کی تحقیقات کا آغاز, متوقع اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, اور پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کی بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت چین کے دورے پر ہیں. روس کے افغان لیڈروں کو طالبان مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے, اور این ڈی ایس کے سربراہ کا جنرل عبدالرازق کے قتل کی سازش کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے. موضوعات اہم ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار موجود ہوں گے. ہمارے پہلی جو بات ہم جن سے کریں گے, ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, شمع جنید جو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, اور پروفیسر فیضان حق جہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے. اور ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا بتا دیں آپ کو, تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا, قائدین نے مظاہرین کو منتشر ہونے کی ہدایت کر دی. اس کے علاوہ لاہور اور دیگر شہروں کے داخلی اور خارجہ راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے. اس موقع پر یہ جو دھرنے کے کرتا دھرتا خادم حسین رضوی نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو کچھ ہوگا نہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے کارکنوں کا تحفظ کرے گی اور گرفتار کارکنوں کو رہائی ملے گی. اس سے پہلے وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا, تو بتایا گیا کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھی کارروائی کی جائے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ وہ کئی سوالات اس سے اٹھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد سے ہم بات کرتے ہیں. آپ ملک کے سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھتے ہیں, بین الاقوامی امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر اسناد, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دھرنا دینے والوں اور مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ جاری کیا گیا, اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ ہوئی, بہت سارا تشدد دیکھا گیا, اس کے بعد یہ سمجھوتا کر لیا گیا, اس کی کچھ شرائط بھی سامنے آئیں, کافی کنفیوژن کا سا معاملہ ہے. کیا وضاحت کریں گے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق اسناد, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسناد نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا؟
جی 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 میں سن رہا ہوں.
جی 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 ڈاکٹر اسناد, جی
جی جی میں سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جنہوں نے آسیہ بی بی کو رہا کیا, اس میں حکومت کا کوئی
جی نہیں, ہم اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا. جی اس کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ حکومت
جی جی تو مطلب ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ جو دھرنے کیے اور راستے روکے اور لوگوں کو ساتھ بدسلوکی کی, ان کو مارا, یہ تو حکومت کو وہ چیلنج کر رہے تھے اور عدالتوں کے متعلق بھی, جس نے بھی زبان استعمال کی اور فوج کی بھی. اب بات یہ ہے کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس سے کافی نقطہ چینی بھی ہو رہی ہے, کہ اس لیے کہ اور اگر آپ اس طرح ایک جتھے بنا کے لوگ اور آپ کے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تشدد کے ذریعے,
ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, رائٹ؟ ڈاکٹر فاروق اسناد کی لائن ڈراپ ہوگی, ان سے پھر بات کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب ان سے ضرور لیں گے. شمع, آپ کے خیال میں اس نوعیت کے سمجھوتے سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟
بہجت, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ معاہدہ کر کے جو انسٹیٹیوشنل ہائرارکی پاکستان میں جو پہلے ہی ڈسٹرب تھی, یا جو جوڈیشل اٹانومی ہے, اس کو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے. آپ ایک ایگزیکٹو یا لیجسلیٹو, پارلیمنٹ کا تو چلیں کوئی کردار نہیں ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹو کس طرح سے جوڈیشری کے ایک فیصلے کو نلیفائی کر کے کہہ سکتے ہیں ریویو پٹیشن سے پہلے ہی کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا, کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کا بھی نام ای سی ایل میں تب تک نہیں ڈال سکتے جب تک کوئی کیس نہیں ہے. پاکستان کی ایک سپریم عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ ان پر کوئی کیس نہیں ہے, یعنی عدم ثبوت کی بنا پر وہ
رہا کر دیا گیا ان کو, جی
شہادتیں ناکافی تھیں اس وجہ سے. تو جب کوئی کیس نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ ایک الیگل پیکٹ میں کس طرح سے حکومت انٹر ہو سکتی ہے, پہلی بات تو یہ. نمبر ٹو یہ کہ وہ جوڈیشری کو کس طرح سے وہ پریشرائز یا یہ ہے کہ کمپیل یا کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں, اس سے کیا انسٹیٹیوشنل ہائرارکی ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ جب پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشن سب سرویئنٹ ہیں اور جوڈیشری ایک الگ ہے اور وہ ہمارے جو اٹانومی میں ہے اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے, تو اب یہ وہی بات کیسے کر رہے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. نمبر تھری جو انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ اس بینچ میں نہیں جا سکتے, یعنی یہ ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کا پورا سسٹم کولیپس کر کے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو سپریم جج ہے جو باس ہے وہ اپنے سب سرویئنٹ کے اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہو گیو دیم دیٹ اتھارٹی. چوتھی بات اب یہ ہے کہ یہ صوبائیت کے صوبوں کے ساتھ بھی انٹرفیئر, 18ویں ترمیم کے بعد وفاق جو ہے یا ایک صوبے کی گورنمنٹ دوسرے صوبے کی گورنمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کر سکتی. انہوں نے جب یہ ایک شک ڈالی ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو چلے پنجاب کے تو وزرا تھے, ایک وفاقی وزیر بھی تھے, سندھ کو وہ کیسے حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کریں جنہوں نے اتنی گاڑیاں جلائیں, بلوا کیا, اسٹیٹ کے رٹ کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا؟ تو یہ پوری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس معاہدہ یہ کر کے, یہ تو ایک الگ بات ہے کہ رٹ آف اسٹیٹ کو تو ختم کر دیا, لیکن انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو بھی ایک کولیپس کرنے کی کوشش کی ہے یا تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے بڑے کیٹاسٹروفک اس کے کانسیکوئنسز ہوں گے, کیونکہ یہ کوئی بھی چیز لیگل نہیں ہے اس میں, یہ ایک بالکل الیگل معاہدہ ہے. کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, کیا اس کی لیگل جسٹیفیکیشنز ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
اچھا,
کس طرح سے انہوں نے کیا ہے, کیا ڈیفیوز کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈیفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ آرمڈ ہو کر یا اپنے ساتھ,
جی ہاں ظاہر ہے اس میں تو
لوگ لے کر
ہم نے بات یہ کی نا
کو چیلنج کر,
جی بالکل یہی بات ہے کہ انتظامیہ نے کیا اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا, یہ تو بات میں تھی نا کہ یہ کافی کنفیوژن کا معاملہ لگتا ہے. ڈاکٹر اسناد اس وقت پھر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اسناد, کس طرح سے آپ حکومت کے اس اقدام کے بارے میں بات کریں گے؟ ایک طرف تو بڑا سخت قسم کا بیان دینا جس کے ہم نے دنیا بھر میں پذیرائی کی گئی کہ پہلی بار کسی حکومت نے بڑا ٹک کے یہ بات کہی ہے کہ جو شدت پسندوں کا مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا, اور اس کے بعد دوسرے دن یہ سارا معاہدہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں, شمع نے اشارہ بھی کیا کہ غیر قانونی قسم کے مسائل بھی ہیں اس کے اندر, تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہیں, اس کو کس طرح دفاع کر سکتی ہے حکومت اس کا؟
نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیفیوز کرنے کی پہلے کوشش کی ہے, یہ ہیڈ آن نہیں جانا چاہتے تھے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پولیس کو استعمال کیا گیا یا رینجرز بھی انہوں نے ویسے تو بلائے ہوئے تھے, فوج کو بھی کہا ہوا تھا کہ آپ بھی تیار رہیں, تو اگر وہ کوئی کاروائی کرتے اور وہاں پہ اموات ہو جاتی تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایشو بننا تھا. لیکن حکومتوں کو کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اور خاص طور پہ اس صورتحال میں جب وہ ایک اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں, اور زبان جس قسم کی استعمال کر رہے ہیں, بغاوت کی قسم کی وہاں پہ چیز آ رہی تھی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاہدہ بالکل, میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یا نہ. پولیس نے پنجاب میں بھی کوئی ہزاروں لوگوں کے خلاف کیس درج کیے ہوئے ہیں, وہ کوئی حکومت کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ ان کیسوں کو جا کے تھانوں سے وڈرا کرے, وہ تو کیس سب چلیں گے ان کے خلاف بلوا کرنے کے, لوگوں کو زخمی کرنے کے اور کاریں توڑنے وغیرہ کے, جائیداد کو نقصان پہنچانے کے کیسز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ای سی ایل پہ اس کا نام ڈالیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے, قانونی کاروائی کس قسم کی کریں گے, کب شروع ہوگی, یہ ساری بڑی ابھی ویگ چیزیں ہیں,
تو مبہم ہے بات.
جی تیسری بات یہ ہے کہ ہم وہ ریویو کے لیے حکومت اس میں مداخلت نہیں کرے گی, وہ تو عدالت کا کام ہے, ریویو کے لیے جائیں گے بھی, اور ویسے ریویو جو ہیں وہ بہت کم ہی منظور ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کافی تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے, تو پرابیبلی اسی پہ وہ قائم رہیں گے. وہ بات میرا میں نہیں اتنی اہم, اہم چیز صرف یہ ہے کہ ایک رٹ کو ریٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے اور پھر مسلسل کیا جائے. تین دن سے تو ہمارے یہاں پہ اسکول کالجز یونیورسٹیز بند ہیں,
بند
بازار بند ہیں, ہسپتالوں میں لوگ نہیں جا سکتے, کلینکس میں نہیں جا سکتے, انہیں پورا انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے پوری قوم کو اور پورے شہر اور شہروں کو. اور حکومت نے بالکل پہلے نرمی دکھائی, تقریر بہت سخت کی عمران خان نے, لیکن اس کے بعد جو ایکشن تھا وہ بہت نرم تھا. اب آئندہ کے لیے یہ چیز بالکل بالکل بھی پاکستان کی قوم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا ریپلے ہو, اس چیز کا پھر سے وہ کیا جائے. اور جن کے جنہوں نے وہ زبان استعمال کی ہے اور دھمکی دی ہے اور قتل کی باتیں کی ہیں, ان کے خلاف تو کیسز بالکل درج ہونے چاہیے. یہ تو پورا معاشرہ, پوری قوم جو ہے اس کے اوپر متفق
ہوگی. اچھا جی
جی,
پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, آسیہ بی بی کے وکیل بیرون ملک روانہ ہو گئے, آسیہ بی بی کے ملک سے نکل جانے کے بارے میں کیا سرائیاں ہیں؟ کیا حکومت ایک بار پھر, ہم تھوڑے سی بات تو یہ کر چکے ہیں کہ کیا حکومت ایک بار پھر ان مظاہرین اور مذہب کی آڑ میں تشدد کو ہوا دینے والوں سے دب گئی لگتی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ کیا کرنا چاہیے اب؟ حکومت کہاں پر کھڑی ہے اور آگے کیا اس کے سامنے راستہ ہے؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو ہوا ہے اور جو واقعات ہو رہے ہیں, اور اس میں حکومت کی جو نرمی ہے اس کو بہت غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بین الاقوامی حلقوں میں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کی جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے, یعنی کہ سب سے اعلیٰ عدالت ہے اپنے ملک کی, تو اس کا حکم ماننے میں اتنا تفاوت کیوں ہے؟ اس کا حکم ماننے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں ہے یا اس کے خلاف اتنی جد و جہد کیوں ہو رہی ہے, ریزسٹنس کیوں ہو رہی ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک وتیرہ بن چکا تھا پاکستان میں اس بات کا, اور اب یہ اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں, مگر ہر دفعہ ایسا معاہدہ کرنے سے یہ جو قوتیں ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ عہد جاہلیت کا وہ غماز کرتی ہیں, عہد جاہلیت کے زمانے کی مجھے لگتی ہیں یہ قوتیں, کیونکہ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو جب اپنے زمانے میں بھی غلط ناموں سے پکارا گیا تو وہ اس کو اون ہی نہیں کرتے تھے. اب یہ ہے کہ جو ان سب کے یہ لوگ جو سڑکوں پہ رکشے جلا رہے ہیں, ٹیکسیاں جلا رہے ہیں, موٹر سائیکل جلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان سب کی جو قوت کا منبع ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں, یا کسی بھی وقت مغرب میں کوئی ایک دو تصویریں غلط چھاپتے تو یہ سب آپے سے باہر ہو جائیں گے, یعنی کہ ان کے بٹنز جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. تو ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ عزت کی وقت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ایونچولی اسٹیٹ کو, یعنی پاکستانی ریاست کو راستہ ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی قانونیت جو ہے اس کو ثابت کر سکیں, اس کو قائم رکھ سکیں اور اس کو لاگو کر سکیں اپنے ہی ملک میں. اور یہ, اور اس میں یقیناً جو ہمارے مذہبی علماء ہیں, ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان کا شاید اتنا حصہ نہ ہو, لیکن ان کے اس چیز کے, یعنی کہ قانون نہ مان, لا قانونیت کی وجہ سے یا قانون نہ ماننے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت تقویت ملتی ہے جو ہر بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں جسے وہ فائدہ اٹھا کے ملک میں بدتمیزی اور بد نظمی کا جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کر سکے.
شکریہ پروفیسر فیضان. جیسا کہ آپ نے سنا, ہمارے تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرنا ہوگا, اور کئی مختلف طرح سے اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ صورتحال کو اس وقت فوری طور پر بگڑنے سے بچانے کے لیے یہ سب کیا گیا. آگے کیا ہوگا, قانون کے حساب سے کس طرح سے بات کی جائے گی, ہمارے ان پروگراموں میں آپ اس بارے میں سنتے رہیں گے, جو پیش رفت اس سلسلے میں ہوتی رہے گی. دوسری بڑی خبر ہمارے پاس, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, کل ہمارے پروگرام کا آغاز بھی اسی خبر سے ہوا تھا کہ جمعیت العلماء اسلام سین کے امیر اور معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے سرپرست مولانا سمیع الحق کی میت کو خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع ان کے مدرسے میں منتقل کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. جیسا کہ آپ کو ہمیں کل بھی بتایا تھا کہ انہیں جمعے کی شام کو راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھسنے کے بعد چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. وہ مظاہروں میں شرکت کے لیے پشاور سے راولپنڈی آئے تھے, یہ جو آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف ہوئے, اور شام کو وہ واپس جانے والے تھے. تو اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے جو شاگرد ہیں یا دوسرے ان کے ماننے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت سازش کی ایک کڑی ہے. ڈاکٹر حسنات سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, بالکل سادہ بے بنیادی سوال ہے, آپ کے خیال میں اس قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟
جی, اس کے ذاتی بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, اور جس طرح کا جتنے وار کیے گئے جو اخبارات میں ہی آ جایا ہے کہ 12 مرتبہ ان پہ وار کیا گیا اور مختلف جسم کے حصوں پہ, تو یہ زیادہ اس میں پرسنل جو ناراضگی اور دشمنی ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں جب تک پوری انویسٹیگیشن نہ ہو کہ کہاں, لیکن بہرحال اس کا جو بھی اس کا وجہ ہو, یہ بات تو ضرور کہنی ہوتی ہے کہ کانسپریسی ہے, سازش ہے, وہ افغانستان سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, اور وہ اس لیے بھی یہ لوگ کہتے ہیں یا کہنا یہ پڑتا ہے ان کو کہ اس لیے کہ مولانا کے مدرسے میں ہی طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور ان کے کافی روابط تھے افغانستان میں جو طالبان ہیں اور دوسرے جو جہادی گروپ ہیں, لیکن یہ کافی سالوں سے اس مسئلے سے پرے تھے, یعنی یہ ایکٹیو نہیں تھے بالکل اور صرف یہ اپنا مدرسہ ہی چلا رہے تھے, بلکہ ملکی سیاست میں بھی ان کا حصہ نہیں رہا تھا. ہمیں یہ یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ مانگ رہے تھے سینیٹر بننے کے لیے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا
جی.
لیکن انہوں نے پھر بھی درخواست دے دی, ان کو 2-3 ہی ووٹ ملے تھے صرف, تو وہ سیاسی طور پہ ان کی کوئی خاص پوزیشن نہیں رہ گئی تھی, تو اس لیے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کوئی سیاسی کانسپریسی تھی اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ بڑے فعال تھے, وہ فعال تو وہ بالکل نہیں تھے کسی بھی معاملے میں, تو اس لیے, لیکن بہرحال وہ ایک شخصیت تھے اور ان کا ایک نام تھا اور ایک زمانے میں وہ کافی ایکٹیو بھی تھے افغانستان کے جو تھیٹر پہ ہو رہا تھا سارا کچھ, تو اس سلسلے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے.
شمع, ایک ایسے وقت میں جب ملک بدامنی اور شدت پسندوں کے تشدد کی لپیٹ میں رہا ہے, خود مولانا صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ انہی مظاہروں میں شرکت کی غرض سے آئے تھے, تو گزشتہ روز کا یہ قتل واقعتاً آپ سمجھتی ہیں کہ کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟
بہت سازش تو ضرور ہے, لیکن اگر اس میں 1% ٹیررزم کا یا ایلیمنٹ ہوتا تو آج پورا ملک جل رہا ہوتا. ان کی اب جو ایف آئی آر جو ہوئی ہے, اور آپ یہ بھی اس بات کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ ان کی ڈیڈ باڈی, ان کے بیڈ کی تصویریں, ان کے کمرے کی تصویریں بھی جان کر پولیس کی طرف سے یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ لیک کی گئیں واٹس ایپ گروپس میں, میڈیا میں, تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ذاتی دشمنی کا. اس پر پھر یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی پرسنل انمیٹی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے اور دہشت گردی کا نہیں کہا گیا, تو وہ جو فیکٹر ہے اس سے ڈیفیوز آج سچویشن ضرور ہوئی ہے, کیونکہ کل اگر ہم دیکھیں کہ کل ایک دم جو ان کی شہادت کے فوراً بعد جب جلنا اور دھرنے اور جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا, وہ پھر 9 بجے رات کے بعد بند ہو گیا تھا, کیونکہ جب خبریں پھیلیں, تصویریں ان کی ڈیڈ باڈی کی پھیلیں, اور آج بھی جب یہ ان کا نماز جنازہ, تو ظاہر غم اور غصے کے باوجود بھی اشتعال نہیں تھا, ورنہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے بڑے عالم دین کا اگر یہ دہشت گردی میں ہوتا اور جتنے ہمارے سینسٹیو تھے پاکستان کے, تو یہ تو بہت بڑی ایک اگین کے کیٹاسٹروفک سچویشن ہوتی
ہے اور
آج حکومت کے کنٹرول میں ہی نہیں آنی تھی. اب سازش وہ کس طرح سے, ظاہر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, ان کے گھر والوں کا بہت بڑا کردار ہوگا, سی سی ٹی وی, اب یہ کہ بحریہ ٹاؤن اتنی بڑی ایک ریزیڈینشیل کالونی ہے وہاں پر, اس کے باوجود یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنے بڑے جماعت کے سربراہ کے گھر پر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھے, لیکن بہرحال اس جو کالونی میں ہے, جو ریزیڈینشیل ایریا ہے, پولیس ظاہر ہے وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز کو دیکھے گی کہ کون آیا کون گیا. میری اطلاع جو انیشل جب میں بات کر رہی تھی اپنے سورسز نے کہا کہ کوئی مشکوک موومنٹ نظر نہیں آئی, جس طرح ایک ہوتی ہے کہ آپ آئے موٹر سائیکل سوار جو رہی اور پھر چلے گئے, تو وہ اس کو ڈینائی کیا گیا کچھ ذرائع کی طرف سے
جی.
ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں, ظاہر ہے 2-3 دن میں یہ پولیس کا بھی بیان آئے گا, سارا کچھ ہوگا,
हो सकता है हमारे हमें सारे हकायक का पता चले, हो सकता है हमें ना चले, लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है उसको मैं मेरी जो इत्तलात हैं और जो हम अभी सीनियर जर्नलिस्ट से या उनकी अपनी जमात के लोगों से सुन रहे हैं तो वो एलिमेंट डिमिनिश होता नजर आ, लेकिन साजिश बहरहाल है उनके अच्छा। अपने मदरसे की तरफ से साजिश हुई है उनके, अब क्या वो
इसको किसी भी तरह से तो देखा जा कबल इस वक्त है कहना
असल मुहरकात कत्ल के क्या थे।
अच्छा, इसी सिलसिले में आखिरी हमारा सवाल है प्रोफेसर फैज़ान से। प्रोफेसर फैज़ान, अफ़गान तालिबान ने अपने एक बयान में मौलाना के कत्ल पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि उनका कत्ल पूरी मुस्लिम उम्मत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है, तो इस हमदर्दाना अफ़गान तालिबान के बयान को किस पराए में आप वजाहत करेंगे? हालांकि इसके साथ साथ हम ये भी बात करें जिसकी तरफ डॉक्टर हसनात ने भी इशारा किया कि बहुत अरसे से वो फ़ाल नहीं थे और तजियाकार भी ये समझते हैं कि अफ़गान अमल के लिए मौलाना कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सके तालिबान के हवाले से जो उनके बारे में बात की जा सकती है, तो फिर ये कत्ल उनका जो है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान अफ़गान अमन के हवाले से किस क्या मुज़मरात इसमें हो सकते हैं, किस तरह से आप इसको देखेंगे?
देखिए, जो मौलाना समीउल हक थे इनका ताल्लुक जिस इरादे जिस इदारे से था और जिस इदारे से, जैसे आपने भी फरमाया कि उनके अभी हमारे जो फाजिल दोस्त थे उन्होंने भी फरमाया कि इनका ताल्लुक उन इदारों से था, उन मदरसों से था जिनसे किसी ज़माने में तालिबान या उनके हमायती लोग निकले थे, तो तालिबान में अभी भी इनका असल रसूख वैसा सियासी तो नहीं था मगर एक एल्डरली मतलब ये कि एक सीनियर रहनुमा के तौर पे इनकी बात मानी जाती थी और इनके बहुत से सेक्शन के साथ बड़े अच्छी कम्युनिकेशन थी। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मौलाना समी जो थे इनका जो वालिद थे अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक, वो भी बड़े असर रसूख के मालिक थे और उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन के ज़माने में बड़े बहुत मदद की थी मुजाहिदीन की, और जब वो ये जंग जो थी अफगानिस्तान में ये अपने अरूज पर थी तो ये एक बतदरीज इस खानदान का एक हिस्सा है तालिबान या उनके ऊपर असर रसूख। ये अगर ये ज़ाती दुश्मनी पर है या ये कि इसके कुछ और मकासद हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी पिछले दिनों मौलाना समी जो थे उन्होंने तालिबान की एक मीटिंग में हिस्सा लिया था और इस बात से लगता है कि शायद उसमें वो भी एक वजह हो सकती है। बहुत सी इस वक्त चीज़ें जो हैं वो बात की जा रही हैं मगर बहरहाल उनका इस वक्त जाना, और ये उन चंद उलमा में से थे जिन्होंने पीटीआई की हमायत भी की थी क्योंकि अक्सर उलमा जो थे वो उनसे खुश नहीं थे पीटीआई से, तो ये तमाम चीजें जो
हैं मदरसे को फंड्स भी बहुत सारे दिए गए थे ये हुकूमत की तरफ से केपी के एक काफ़ी कुछ साल पहले की बात है, दो साल पहले की बात है, तो
जी जी आप देखना होगा ये कैसी ये ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो कहना कुछ मुश्किल है लेकिन ये तमाम चीजों को हमें मद्देनजर रखना होगा क्योंकि उनके जाने से यकीनन एक खला पैदा हुआ है और ये खला जो है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अगर हो सकता है तवक्को की जा सकती है, चाहे वो थोड़ा ही नुकसान हो तो वो नुकसान जो है वो तालिबान के साथ जो बातचीत की चीज आगे बढ़ रही है उसमें हो सकता है।
शुक्रिया फैज़ान। इससे पहले कि हम अगली सेगमेंट की तरफ चलें, हम कोशिश कर रहे थे ज़फ़र बुखारी साहब से बात करने की, अभी नहीं हो रही, लेकिन हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीन के दौरे पर हैं और चीन ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल से निकलने में मदद देने और हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया है और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस अज़म का इजहार जुमे को बीजिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से मुलाकात के दौरान किया और चीनी सदर ने यह भी यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने का इरादा रखते हैं और दोनों ममालिक के दो तरफा और दरीना ताल्लुकात की बिना पर चीन कभी पाकिस्तान की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। तो डॉक्टर हसनात, आपके ख्याल में पाक चीन ताबुन के इस मरहले से पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने में किस हद तक अब मदद मिलेगी, खासतौर पर जबकि सऊदी अरब को भी सी पैक मनसूबे में भी शामिल करने की बात की जा रही है और चीन को उस पर कोई एतराज भी नहीं है?
मालियाती मामलात में चीन की मदद ली जाए, लेकिन अभी जो सब बातचीत शुरू हुई और आगे बढ़ी तो उससे ये हमें पता चला कि ये मामला उससे भी आगे है क्योंकि इसमें सिर्फ मालियाती बात सिर्फ नहीं हो रही जिसमें चीन ने कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे और हम एक कमेटी भी बनाएंगे جو مزید بات چیت کرے گی تفصیلات اس میں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اسٹریٹیجک اور سیکیورٹی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں. جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ چین کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک کافی طویل ملاقات کی ہے جس میں گوادر کا کی بات چیت بھی کی گئی ہے کہ چین کا کس حد تک وہاں پہ ان کو فیسلٹیز ہوں گی اور وہ کس طرح وہاں پہ استعمال کر سکیں ان کو فیسلٹیز کو. اور پھر یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ جو علاقائی معاملات ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے ہیں, ان میں کون سے ایکٹرز نئے آئے ہیں, کون سے گئے ہیں, اور بین الاقوامی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ لگ تو یہ رہا ہے آن دا فیس آف ایٹ کہ یہ مالیاتی سے معاملہ تھا, لیکن اس میں کمپریہنسو جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کا پھر سے جائزہ لیا گیا ہے اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر چین اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا, جو کہ یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم دورہ ہے اور اس میں بہت ہی اہم معاملات طے ہو رہے ہیں جو آج سے پہلے اس طرح نہیں ہوئے. آج سے پہلے تو ایک ٹکڑوں میں بات ہوتی تھی مختلف طریقوں سے, لیکن یہ کمپریہنسو طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے جس میں سیکیورٹی کے معاملات بھی, اسٹریٹجک معاملات بھی شامل ہیں. تو مالیاتی تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں, جو چین نے پہلے بھی کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے, اس کی ہم مدد کریں گے, اور وہ طریقے کیا ہیں مدد کرنے کے وہ صرف طے ہونے ہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ کس قسم کی فیسلٹیز پاکستان میں ملیں گی, گوادر کا کیا ہوگا چین کے ساتھ, وہ آگے چل کے ہمیں تفصیلات پتہ چل جائیں گی. لیکن ان پرنسپل چین جو ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات میں بھی, مالیاتی معاملات آگے چل کر.
اچھا بس کوئک کامنٹ میں لیتی ہوں شمع سے بھی اور پروفیسر فیضان سے بھی, کیونکہ ہماری اگلی سیگمنٹ جو ہے افغانستان کے بارے میں ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس کافی تفصیلی سوالات ہیں. چین کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری جسے سی پیک کہتے ہیں منصوبوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور ان سے عام لوگوں کو مزید فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. شمع, آپ سی پیک کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بے جب سی پیک کا مستقبل اور جو ہماری جو پالیسی میں انکنسسٹنسی ہے تو اس پر چائنا کے بڑے تحفظات ہیں. ابھی حالانکہ ہم لوگ 15 نئے معاہدوں میں انٹر ہوئے ہیں, ہم نے ایم او یو بھی سائن کیے ہیں, لیکن چائنا نے اس جو میری اطلاعات آ رہی ہیں ابھی وہاں سے وہ یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک میں کو مزید ایک لیگل اپنی پوزیشن محفوظ کرنے کے لیے, اور گوادر پورٹ پر جو ہم نے ان سے بات کر کے اور ہم بیک آف کر گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کے جو معاہدے تھے, انہوں نے پھر دوبارہ وہ انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے ہم سے بیل آؤٹ پیکج تو جو ہمیں ملے گا سو ملے گا, لیکن یہ ہے کہ ہم سے گارنٹیز مزید لی ہیں کہ ہماری انکنسسٹنسی جو ہے وہ فردر نہ ہو. یہ ہے کہ ہم سے کوآپریشن بھی پوری مانگی ہے. تو اب یہ ہے کہ جو پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ پاکستان کی جو بھی حکومت آئے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم چائنا کی اسٹریٹجک ضرورت ہے تو ہمیں اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہم بھی جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں اس میں چائنا وہ واحد ملک ہے دنیا کا یو این ایس سی جو کہ ویٹو پاور یوز کر کے ہمیں ان مصیبتوں سے بچاتا ہے. اگر چائنا بیک آف کر جائے یا ہاتھ اٹھا لے تو پھر ہمیں لگ پتا جائے گا کہ کس طرح سے ہم پر انٹرنیشنل جو اگر پاسبل سینکشنز کی بات ہوتی ہے یا جس طرح ایف ایف ٹی ایف کی بلیک لسٹ کی بات ہوتی ہے اور اسی طرح بہت سارے دوسرے کنسرنز جو کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارے پالیسیز پر آتے ہیں, تو وہ اگر چائنا ہمیں سپورٹ نہ کرے تو ہم بہت مشکل میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں سی پیک میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ہم یہ ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں چائنا کو اس پوزیشن پر, ہمیں ان کو فار گرانٹیڈ لینے کی بجائے ہمیں یہ ہے کہ ویلیو کرنا چاہیے اس فرینڈشپ کو, اور جو ہے کہ ہم جو ایک راہداری دے رہے ہیں اس میں پاکستان کو پازیٹیو اس کے جو آ سکتے ہیں یا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے یا ہماری انڈسٹریز کس طرح سے بہتر بن سکتی ہے اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ انویسٹمنٹ کتنی آ سکتی ہے پاکستان میں, پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے، پاکستان واٹر کا پرابلم کرائسس ہے، وہ کس طرح سے ایڈریس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیسے جو ملیں گے وہ تو اب $6 بلین ملتے ہیں یا $10 بلین ملتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا تو وہ کتنے مہینے چلیں گے؟ ظاہر ہے وہ پھر ختم ہو جائیں گے، تو ہم مانگ مانگ کر تو نہیں ایک ملک کو چلا سکتے. ہمیں یہ چاہیے کہ سی پیک کے جو مین چیز ہے سی پیک کی، کہ ہم اس میں سے کتنا کیش کر سکتے ہیں، کتنی انڈسٹریز لا سکتے ہیں، کتنا انفراسٹرکچر بڑھا سکتے ہیں، کہ جب افریقہ میں جب چائنا نے اتنے روڈ بنائے تو پاکستان میں وہ کتنے بنا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ مین پاور ہماری کتنی
تو حکومت کو اس بارے میں
اکیومولیٹ ہو سکتی ہے ان نئے پروجیکٹس میں، تو اس کا پاکستان کو دیکھنا چاہیے.
اچھا، اور پروفیسر فیضان بالکل ایک کوئک کامنٹ، کیونکہ ہمارے پاس باقی سیگمنٹس کا وقت کچھ کم رہ گیا. یہ پاکستان کے اب چین سے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، پچھلے دنوں اس کا حوالہ بھی دیا تھا امریکہ نے، خاص طور پر جب آئی ایم ایف جانے کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان وہاں سے پیسے لے کر کہیں چین کے قرضے واپس نہ کر دے، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو ابھی 3 سال بعد واپس ہونے ہیں. تو اب یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات کی شکل سامنے آئی ہے، جس میں سی پیک میں سعودی عرب بھی شامل ہوا ہے، امریکہ اب کس طرح سے اس ساری چیز کو دیکھ رہا ہے؟
دیکھیے، امریکہ کے بہت سے کنسرنز ہیں جس کا کچھ ذکر آپ نے کیا ہے، اور اس میں امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کی جو طاقت ہے یا بڑھتی ہوئی طاقت اور جو سر و رسوخ ہے اس کو کنٹین کیا جائے. ان کی یہ پالیسی جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو چکی ہے، بلکہ اس کا نقصان امریکہ کے کچھ انڈسٹریز کو بھی ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ پالیسی جو ہے آگے بڑھے گی. اور اس میں چائنا جو ہے اس بارے میں فکر مند ہے کہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے، اور پاکستان اس کے لیے ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کا، کیونکہ پاکستان وہ ایک برج بھی مہیا کرتا ہے جس میں چائنا، امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ایک جگہ کام اکٹھے کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں سعودی عرب جو کہ امریکہ کی کلائنٹ اسٹیٹ تصور کیا جاتا ہے بعض حالات سے یا بعض نقطۂ نظر سے، ان کا پاکستان کے گوادر کے اس میں یا سی پیک میں پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے یہ یقیناً ایک کامیابی ہے. اور پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ چائنا کی محبت میں یا چائنا کے ساتھ کام کرتے کرتے خود کو نارتھ کوریا بنا لے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات، پاکستان سے، لندن سے شمع جنیجو، اور یہاں سے امریکہ سے بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد افغانستان سے ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. ہم بتاتے چلیں، کابل سے ہمارا ساتھ دیں گے انیس الرحمان جو کہ ڈائریکٹر نیوز ہیں افغانستان کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے. اس کے ساتھ پاکستان کے پالیسی اسٹڈی انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہاں کاٹو انسٹیٹیوٹ سے ساؤتھ ایشیا کے امور پر جو ریسرچ کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں فیلوز، وزٹنگ فیلوز سحر خان، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف بات چلتے ہیں.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ابھی وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم چلیں گے افغانستان. افغانستان سے کچھ خبریں ملی ہیں میڈیا رپورٹوں کے مطابق، ان کے بارے میں بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار بھی ہیں، سحر خان جہاں امریکہ سے، پاکستان سے بریگیڈیئر سعید نذیر، اور کابل افغانستان سے انیس الرحمان. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں خوش آمدید. اور سب سے پہلا سوال میرا انیس الرحمان صاحب سے ہوگا. انیس، سب خبروں کے مطابق روس نے ماسکو میں طالبان سے مذاکرات کے لیے سینئر افغان سیاستدانوں کو ایک گروپ کو خاموشی سے دعوت دی، جبکہ صدر اشرف کی حکومت کو اس سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس طرح کابل حکومت اس روسی اقدام پر کچھ خفا بھی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ سابق صدر حامد کرزئی یا پھر ان کے معاونوں اور افغان حکومت سے متعلق کلیدی سیاستدانوں کو دی جانے والی اس دعوت کے بارے میں خود افغان حکومت کا موقف کیا ہے؟
جی، بہت شکریہ. دیکھیں، آج جو خبر چلی ہے، بالکل روس میں جو ہے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کو باقاعدہ روس نے جو ہے افغانستان کو مدعو کیا تھا، لیکن افغانستان نے پہلے کی طرح اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے انہوں ان سے یہی کہا ہے کہ یہ جو آپ کانفرنس بنا رہے ہیں اگر یہ ساتھ بنا لیں ہم تو اچھا ہوگا، کیونکہ روس جو ہے رشیا اپنی ایک لیول پر چیز بنا رہی ہیں, کیونکہ ایجنڈا سیٹنگ وہی کر رہی ہیں, مذاکرات وہی کر رہے ہیں, ساری چیز وہی بنا رہے ہیں. جو افغان حکومت اس میں حصہ بنانے کی وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے, تو اس لیے افغانستان حکومت جو ہے اس کانفرنس میں جو ہے شامل نہیں ہونا چاہتے. آج بالکل جو خبر چلی ہے کہ کچھ لوگوں سے خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ لوگ جا رہے ہیں. ابھی ایسا ہے کہ ایک آفیشلی ہوتی ہے, ایک نان آفیشل اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اگر اس میں اگر حامد کرزائی یا اسی طرح کوئی اور لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ پولیٹیکل لیول پر تو سی ہیں, ان کو مدعو کیا ہوگا, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن افغان گورنمنٹ کا جو ہے اپنا ایک سٹانس ہے, وہ خود لیں گے. اور ابھی جو افغانستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے منسٹری آف فارن افیئر سے ایک خبر جاری ہوئی تھی کہ رشیا کی فارن منسٹری کو کہ یہ جو کانفرنس ہونی جا رہی ہے اس کو آپ ملتوی کر لیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے افغانستان حکومت کو اعتماد ملے, اور جو ایجنڈا سیٹنگ ہے کانفرنس کے لیے وہ جو ہے دونوں طرف سے بنانی چاہیے. اور اس میں بالکل آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں پہلی بار جو ہے طالبان بھی اس میں جو ان کی مشران ہے اس میں کانفرنس میں جائیں گے اور اس کو اٹینڈ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی دو چیزیں ہیں کہ ایک نان آفیشیل ہے, ایک آفیشیل ہے. آفیشیل افغان حکومت اس میں نہیں جا رہے, مدعو کیا ہے, انوائٹ کیا ہے, لیکن نہیں جا رہے, اس میں اٹینڈ نہیں کر رہے.
اچھا,
اور دوسرے جو لوگ نان آفیشیل ہے وہ شاید حامد کرزئی جیسے لوگ ہوتے ہیں, یا اس کے لیول یا اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں کانفرنس کو اٹینڈ کرنے جائیں گے, لیکن وہ افغانستان کی حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے. جی
اچھا, برگیس سعد نذیر سے پوچھتے. برگیس صاحب, کابل میں روس کے سفارت خانے نے اس خبر پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغان حکومت کا خیال ہے کہ طالبان سے جب مختلف فورمز پر بات ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے قطر میں ہونے والی طالبان سے بات چیت کی بھی بات ہے, جبکہ افغان حکومت خود بھی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے, سارے پس منظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ حکومت کا خیال ہے کہ طالبان سے اگر مختلف فورمز پر بات کی جائے تو اس سے امن کا عمل مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے. روس کی طرف سے اس نوعیت کے اقدام کا آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ کیا روس امریکہ کا وہاں پر رول محدود کرنا چاہتا ہے؟ کس طرح سے دیکھیں گے؟
جی بہت شکریہ. اگر ہم اس عمل کو دیکھ لیں تو خلیل زلمے جو آئے تھے, خلیلزاد زلمے, تو انہوں نے بھی طالبان کے نمائندوں سے قطر میں ملاقات کی تھی, اور اس کے علاوہ باقی علاقائی ممالک سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو اگر افغانستان کے امن کے لیے پاکستان, چین یا روس یا ایران یا کوئی اور ملک, خواہ امریکہ بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن کے رستے کو ہموار کیا جائے, اور اس میں اگر طالبان ایک اسٹیک ہولڈر ہے, دوسری طرف پر افغان حکومت اور عوام جو ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, اور اس کے لیے جس طرح ٹریک ٹو چلتا ہے, اس طرح کا ایک مکالمہ اگر چلتا ہے یا ایک منہ ہوتی ہے, تو میرے خیال میں کہ افغان حکومت کو اس پر زیادہ برا نہیں منانا چاہیے. کیونکہ اگست میں جب انہوں نے رشیا نے یہ اجلاس بلایا تھا, اس میں افغانستان نے انکار کیا تھا, امریکہ نے بھی, لیکن اس دفعہ انہوں نے کافی ممالک کو بلایا ہے, 12-14 کے لگ بھگ, اور اس طرح تقریباً 12 افغانستان سے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا ہے, جس میں کرزئی صاحب بھی شامل ہے. تو میرے خیال میں کہ اس قسم کے اگر اقدامات ہوتے ہیں تو کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے, لوگ امن چاہتے ہیں, طالبان امن چاہتے ہیں, افغان عوام امن چاہتے ہیں, اور افغانستان کے مسئلے کا حل اگر بات چیت ہے تو اگر بات چیت کا راستہ کہیں پر بھی ہموار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں امن تو افغانستان میں آئے گا, امن تو افغانستان کے عوام کو ملے گا, اور وہاں جنگ جو ختم ہوگا تو افغانستان میں ختم ہوگا. تو میرے خیال میں کہ اگر اس کو براڈر سنس میں دیا جائے بنسبت اس میں کہ اس سے کہ کسی کا رول محدود ہو جاتا ہے یا کسی کا رول بڑھ جاتا ہے, امریکہ کا اپنا ایک قد ہے, ایک رول ہے جو کہ افغانستان میں بھی موجود ہے, وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہے, اور افغان حکومت بھی ان کے کافی تابع ہے, اور ان کے مظاہرے کے ایک اسٹریٹجی ہے. تو افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس جو ہے وہ تو کہیں گیا نہیں ہے، اس پر تو اپنی جگہ پر کوشش ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر علاقائی ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں امن اور استحکام جو ہے افغانستان سے وابستہ ہے اور وہاں پر طالبان کے علاوہ بھی کافی گروپس برسر پیکار ہے اور جنگ بڑھتا جا رہا ہے، جنگ سے مزید نقصان ہوتا جا رہا ہے اور جنگ کی وجہ سے یہ شعلے جو ہیں وہ باقی پڑوسی ممالک بھی محسوس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ قدم افغانستان کے لارجر انٹرسٹ میں یا امن کے جو جو قدم جو جو امن کا راستہ ہے اس کی طرف اگر کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس کا رائے یا اس کے ساتھ ملنا اور میرے خیال میں افغانستان کو بخوشی اپنے لوگوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ جائیں اور اب طالبان کے، کیونکہ طالبان بھی افغان ہیں، ان سے ملے اور کوئی راستہ نکال لے، شاید اس سے کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا یا کچھ جو کامن گراؤنڈ ہے اس پر بات چیت ہو، جو مسائل ہے اس کو ایک طرف پر کر لے تو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ امن ہو اور اس کے اس لیے انہوں نے ظلم خلیل زاد کو بھیجا تھا اور انہوں نے بھی افغان حکومت ظاہر ہے کہ اس میں تو موجود نہیں تھا جو انہوں نے قطر میں بات چیت کی، تو اگر انہوں نے ایک راستہ مقرر کیا ہے جس میں افغان حکومت موجود نہیں تھا تو یہ بھی افغان حکومت اگر چاہے تو انہوں نے تو انوائٹ کیا ہے اس میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ افغان حکومت کے باقی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ افغان حکومت کے لیے ایک راستہ کھلا ہے امن کا، اس پر قدم بڑھانا چاہیے اور اس کو انکرج کرنا چاہیے بہ نسبت اس پہ آبجیکشن اٹھانے کے، افغان حکومت بائی پاس نہیں ہوگا کیونکہ الٹیمیٹلی تو بات ان کے درمیان آئے گی جو افغان طالبان ہیں
جیسا کہ
حکومت ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے
جی بالکل
ظاہر ہے باہر ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے وہ افغان امن کو اپنے طور پر مکمل نہیں کر سکتے
جب تک کہ خود
افغان اس میں
نہ ہو، بالکل جیسا کہ انیس صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اگر باقی اپنی سیاسی حیثیت میں وہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جائیں، لیکن الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے جیسا کہ برگیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ خود طالبان اور افغان حکومت کو آپس میں مل بیٹھ کر کسی نوعیت کے فیصلہ کرنا ہوگا، کسی حل پر پہنچنا ہوگا۔ سحر، کابل میں امریکی سفارت خانے نے بھی اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، آپ کے خیال میں امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ امن کے عمل کی جو کوششیں ہو رہی ہیں روس کے اس اقدام سے اس وہ کسی حد تک متاثر ہو سکتا ہے؟ ہم نے وہ پہلا بھی جیسا سوال کیا، اس کے ساتھ آپ بھی یہ ملا لیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بھی اس کو دیکھیں گی کہ روس امریکہ کے وہاں پر رول کو کم کرنا چاہتا ہے اس لیے وہاں پر وہ اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، کیسے کہیں گے؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا،
بہت شکریہ آپ کا۔
جب تک امریکہ کی بات آتی ہے بہت عرصے سے روس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ریجنل پلیئر کے طور پہ وہ امن مذاکرات میں حصہ لے، اور وہ بھی کوشش روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ طالبان اور افغانی حکومت کو ساتھ لے کر آئے، لیکن جہاں تک امریکہ کی بات ہے دیکھیں ابھی جولائی سے امبیسڈر ایلس ویلز وہ بھی ملی ہیں طالبان لیڈرشپ سے، اور پھر ابھی کچھ خبریں دو تین ہفتے پہلے بھی ہمیں آئی تھیں کہ امریکہ کے آفیشلز ملے تھے طالبان آفیشلز سے اور انہوں نے افغانی حکومت کا کوئی افغانی حکومت سے کوئی بات چیت بھی کی تھی، اور صدر غنی نے بھی کہا تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ امریکہ اور طالبان بات چیت کر رہے ہیں۔ اصل میں جیسے آپ سب نے ابھی بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے تو طالبان اور افغانی حکومت کو ساتھ مل کے بات چیت کرنی پڑے گی، مطلب سب سے بڑا یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہیں ان کی سب سے پہلی آپ سمجھیں پرائیورٹی ہے کہ جتنے بھی فورن ٹروپس ہیں افغانستان سے کہ وہ چلے جائیں افغانستان سے، اس کے بعد پھر وہ افغانی حکومت سے بات چیت کریں گے، وہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں امریکہ تو صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تو نہیں ابھی نکل رہی ہے افغانستان سے، نہ روس کہے گا کہ وہ نکلے، اور نیٹو کے ٹروپس بھی ہیں اویلیبل، تو میرے خیال میں سب سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا پرائیورٹیز بدلنی پڑیں گی طالبان کی، لیکن وہ شاید نہیں بدلیں گی، طالبان اب کافی طاقتور ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ دو تین کنڈیشنز پہلے ہوں اور پھر سب سے بات چیت ہو۔ تو پھر جہاں پہ امریکہ کی بات آ جاتی ہے، امریکہ اگر کنوینس کر سکے گا طالبان کو کہ ہم یہاں تک موجود ہیں جب تک آپ امن مذاکرات ختم کر لیں افغانی حکومت کے ساتھ، تو شاید کوئی کامیابی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ممکن ہوگا۔
اچھا شکریہ سحر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے بس یہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف چل رہا ہے، لیکن ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس کے بارے میں ہم بات تو کریں گے انیس صاحب سے ہی. انیس صاحب، کچھ اور میڈیا رپورٹیں آئی ہیں، این ڈی ایس کے سربراہ محمد معصوم سٹانکزئی نے یہ کہا ہے کہ جنرل عبدالرازق کے قتل کا منصوبہ افغانستان سے باہر تیار ہوا اور یہ طالبان کی صلاحیت سے کہیں باہر ہے. این ڈی ایس چیف کے اس بیان کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ کس طرف اشارہ ان کا؟
دیکھیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں اپنی گورنمنٹ آفیشلز کی بھی. جنرل رازق کی جو ایک سانحہ ہے جو قندھار میں رونما ہوا تھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا. جو قندھار کی گورنر آفس ہے، یہ تیسرا ایک واقعہ وہاں پہ رونما ہوا ہے. افغانستان میں ایک ایسی لڑائی جاری ہے کہ جو نہ تو کسی کو پتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی، اور نہ جو ہے لوگ اس میں سیریس ہیں کہ اس کو ختم کرنا بھی چاہیے. این ڈی ایس چیف کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس نے جو دیا ہے وہ ان کی اپنی ایک مرضی، لیکن ایز اے جرنلسٹ اور ایک ایز اے افغان سٹیزن میں یہی کہوں گا کہ جو بھی منصوبے اگر باہر بنتے ہیں، اگر یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں پر بنا ہے. دوسرے پر انگلیاں اچھالنا اب بھی وہ زمانہ نہیں رہا، کیونکہ افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے عوام اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم کسی اور یا پاکستان یا ایران یا کسی بھی لوگوں پر اگر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی حالات تو خود بدلنے چاہیے. ہمارے اتنے اختلافات ہیں کہ جو قندھار میں یہ رونما ایک سانحہ رونما ہوا تھا، وہاں پہ یہ تیسرا ایک واقعہ ہے، اور یہ اپنی جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان اتنے اختلافات ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ان کی مابین درمیان کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے. چلے ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایک واقعہ ہوا، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی چار پانچ واقعے ہوئے ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے ڈپلومیٹس وہاں پہ مارے گئے. اس سے پہلے جو تھے اسسٹنٹ جو گورنر تھے وہ بھی وہاں پہ مارے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں این ڈی ایس کی چیف کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ افغانستان کے لوگوں کو نہیں لے سکتے. تو وہ اس کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ ایک افغان سٹیزن میں یہی کہوں گا کہ ہماری اپنی مشکلات اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات حل نہیں کر سکتے، اور پھر یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے کہ وہ افغانستان سے باہر منصوبہ بنا تھا اور وہ یہ ہوا تھا. چلے باہر تو منصوبہ بن گیا تھا، لیکن پھر آپ جب قندھار آتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو اندر آفس میں جاتے ہیں، وہ اتنی سینسیٹیو جگہ ہوتی ہیں کہ ہم خود نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر ایسا بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس پر افغانستان کی گورنمنٹ بھی خوش نہیں ہے اور لوگ بھی خوش نہیں ہیں. جی
اچھا، برگیڈیئر سیاد نذیر سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب، سوشل میڈیا اور میڈیا کی کچھ رپورٹوں کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے ڈیورن لائن کی فینسنگ میں جو مخالفت وہ کرتے آئے، وہ بھی ایک سلسلہ اس کا بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس مخالفت کا کسی نہ کسی طرح سے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، جس میں اشارہ کسی نہ کسی اعتبار سے پاکستان کی طرف اٹھتا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی انیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر حالات کو ٹھیک کریں اور اختلافات کو دور کریں. آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے، کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھ لو، اس کے لیے ہمیں عبدالرازق جو جنرل صاحب تھے اس کے پروفائل میں جانا ہوگا، کیونکہ وہ ایک قسم کے سخت گیر قسم کے جنرل تھے، جو کہ طالبان کے بارے میں بھی اور پھر جو نیو یارک اس کے ہیں ہیومن رائٹس کے، انہوں نے اس کو ایک قندھار کا ایک ٹارچر کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ وہ ایک ایسا مطلب ہے کہ اذیت ناک طریقے سے لوگوں کو مارتا تھا، اسپیشلی طالبان کے قیدیوں کو، یا جو اس کا سلوک تھا لوگوں کے ساتھ اتنا سخت تھا کہ اس کے اپنے دشمن افغانستان میں بھی کافی تھے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سینکشن کا تعلق ہے، اور تو یہ افغانستان پاکستان کے درمیان یہ سلسلہ کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے، اور واقعی وہ
برگیڈ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، ان سے بات کر لیں تاکہ ہم پاکستان کے بارے میں بھی ان سے سوال کر لیں. اتنی دیر میں ہم سحر سے بات کرتے ہیں. سحر، یہ بتائیے گا کہ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، کچھ خبریں بھی اس طرح کی آئی ہیں، کہ پاکستان کے ایمان ایما پر کہ آن دا بہاف آف پاکستان یہ بات ممکن ہے کہ امریکہ بھی کسی نہ کسی طرح اس قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا بھی ہاتھ ہو؟ کس بڑا حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے، کس طرح سے آپ اس کا کو دیکھتی ہیں، اور کیا آپ کے ہاں جو خبریں آتی ہیں اس میں کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کا انالیسس کیسے کیا جا رہا ہے؟ سحر آپ مجھے سن رہی ہیں؟ سحر خان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟ سحر خان
ہیلو،
ہاں جی سحر آپ سن رہی ہیں مجھے؟ میں نے آپ سے
جی جی آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی.
اچھا تو سوال آپ نے پورا سن لیا نا؟
آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا پلیز. سوری.
تو یہ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ خیال ہے کہ پاکستان کے بہاف پر یا ایما پر ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ بھی اس واقعے کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہو یا اس کی بھی ذمہ داری آتی ہو. یہ بڑا حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے. آپ کے پاس اس بارے میں کوئی تجزیہ ہے، کوئی بات کی جا رہی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کی بات ہمیں بتائیں گی، ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی؟
ابھی تک تو پاکستانی کتنی بھی میڈیا کے مطابق یہ بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے ڈینائی کیا ہے. اب ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کا زیادہ اس میں حصہ ہے، لیکن اگر نکلا تو بات یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ پاکستان اس طرح کی اسیسینیشن میں وہ انوالو ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں تک ان گروپس کا استعمال کرنا ہے، پاکستان ابھی افغانستان میں کرتا رہے گا یہ گروپس استعمال. تو اب یہ ابھی تو فی الحال میرے خیال میں تو ابھی تک تو کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بڑا حصہ ہے.
اچھا بڑے صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ بات کر رہے تھے، تو اپنی بات ذرا پوری ضرور کیجیے گا. اب کہ اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں اور ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، مخالفت کی بات کی جاتی ہے، امریکہ کی طرف بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اپنا تجزیہ ذرا پورا کر دیجیے بغیر صاحب.
جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ڈیورنڈ لائن تو ظاہر ہے کہ امریکہ بھی مانتا ہے، اور یہ جو فینسنگ ہے یہ امریکہ کے ایما سے ہو رہا ہے. اور لیکن جہاں تک اس کے عبدالرازق کے قتل کا تعلق ہے تو دیکھو وہ ایک راندر کمپاؤنڈ میں بہت ہی سینسٹیو ایریا میں اپنے ہی برانڈ میں اس کو مارا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس گارڈ کی سیکورٹی کلیئرنس کس نے کی تھی، اور یہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں جو ایک امریکی فوجی کو پر فوجی نے فائر کیا ہے اور اس کو ہلاک کیا ہے. دوسری طرف پر بات یہ ہے کہ اگر طالبان کیا ہے تو طالبان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہے، اور وہ تو انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. لیکن جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پاکستان اس کی پلاننگ ہوئی تھی، تو پلاننگ اگر جبر سے بھی ہوتی ہے، امپلیمنٹ تو افغانستان میں ہوئی ہے اور بڑی سینسیٹیو جگہ پر، جہاں پر کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہوا ہے. اب کسی کے ذہن کو جو انسائڈ اٹیک ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جب وہ فوج میں یہ سرایت کر جاتی ہے. اور پھر یہ جو لڑکا تھا جن کو انہوں نے طالبان کو ابود جانا یا جس نام سے بھی اس کو وہاں پر انڈکٹ کرایا تھا، تو ظاہر ہے کہ طالبان کی اپنی پلاننگ ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا چاہیے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. اور تیسری بات مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس کی سخت گیری کی وجہ سے امریکہ بھی کوئی زیادہ اس سے خوش نہیں تھا، حالانکہ اس کی ترقی بہت جلدی ہوئی تھی اور ایک ایسا ہارڈ لائنر تھا جن کی پراپر ٹریننگ تو نہیں تھی، لیکن جنرل کے عہدے تک وہ پہنچا تھا. اور جس کی وجہ سے جو بات چیت کا عمل ہے یا ایک قسم کا کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے، وہ اپنی جگہ پر یعنی زمینی طور پر وہ مربوط نہیں ہو رہے تھے. تو شاید یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو، کیونکہ جہاں پر نظر موجود ہو اور اس کا اس جو انسائیڈر ٹیک ہے اس کا پہلا نشانہ اس کا اپنا جنرل ہو، تو یہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا ہے یا اٹھتا ہے کہ پھر اس کو کیوں نشانہ نہیں بنایا گیا، جبکہ اس نے خود کہا کہ میں اس کا ٹارگٹ نہیں تھا جنرل میلر نے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ٹارگٹ جنرل عبدالرزاق تھے، اور اگر عبدالرزاق تھے تو ظاہر ہے پھر اس کی جو پلاننگ تھی یا وہ سب سے بڑا دشمن امریکہ سے یا باقی لوگوں سے اس کو سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے تھے، یا امن کی راہ سے سب سے بڑی رکاوٹ اس کو سمجھ رہے تھے. آپ کچھ اس طریقے سے لے رہے یا دشمن کے طور پر یا امن کے طور پر. راستے کے ایک رکاوٹ کے طور پر بہت سمجھ سکتے ہیں.
بہت شکریہ بغیر صاحب, بہت شکریہ انیس صاحب, آپ سے میری پھر بات ہوگی. سحر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے میزبان بہجت جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کارنیلیس ٹینر تھے. تو آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. آج کے پروگرام کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ فیس بک پہ بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں, urduvoa.com پر لاگ ان کر کے ہمارے اس پروگرام کو, ریکارڈڈ پروگرام کو بھی آپ سن سکتے ہیں. تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے پروگرام پیش کریں گی شہناز.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین نے گزشتہ 4 برس کے دوران پاکستان کو نرم شرائط پر 19 ارب ڈالر کے قرضے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری فراہم کی ہے, جس کے ذریعے پاکستان کے معاشراتی ذرائع کے نیٹ ورک کی تعمیر یا اسے بہتر بنانے, بجلی کے نئے کارخانے لگانے اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر و توسیع پر کام جاری ہے. پاکستانی اور چینی حکام کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقتصادی راہداری کے ان منصوبوں کو پاکستان کے مغربی حصے اور افغانستان تک توسیع دی جائے. ان کا کہنا ہے کہ امن و استحکام کے لیے تعاون سے متعلق افغانستان, چین اور پاکستان پر مشتمل سہ فریقی مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد اس سال کے اختتام پر کابل میں ہوگا, اور اس میں ہونے والی بات چیت میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے پر بھی غور کیا جائے گا. اسلام آباد میں چینی سفیر یاو جنگ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی راہداری منصوبے کے سلسلے میں دو طرفہ تعاون کو مزید بہتر علاقائی تعاون اور رابطوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی پورے علاقے کی معیشت کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ یعنی سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا حصہ ہے, جس کا آغاز چین کے صدر شی جن پنگ نے کیا تھا. اس منصوبے کے ذریعے مقامی سطح پر 75,000 ملازمتیں پیدا ہوئیں اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 3% سے بڑھ کر 2017 میں 5.8% تک پہنچ گئی. اس کے علاوہ بجلی کے نئے کارخانوں کی تعمیر سے پاکستان میں بجلی کے بحران کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا, جس میں خصوصی اقتصادی زون تعمیر کیے جائیں گے, جن سے پاکستان کی صنعتی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس منصوبے میں افغانستان کی شرکت کے حوالے سے سب سے پہلے افغانستان میں متعلقہ شعبوں میں مہارت کو بہتر بنانے کی خاطر تربیت کے پروگرام شروع کیے جائیں گے, اور پاکستان کے موٹر وے کو وسعت دے کر افغانستان کے سرحدی شہروں جلال آباد اور قندھار تک پھیلا دیا جائے گا. چین موٹر وے کو پشاور سے کراچی تک وسعت دینے کے سلسلے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے. افغانستان کی بیرونی تجارت کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. یوں موٹر وے کی تکمیل کے بعد افغانستان کے لیے اشیاء کی ترسیل کا راستہ کم ہو جائے گا. پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق امریکہ کے شکوک و شبہات کے باوجود تمام کے تمام ابتدائی 22 منصوبے یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کو اب پاکستان اور چین سے مزید آگے افغانستان تک لے جانے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ افغانستان کی سرحدیں پاکستان اور چین سے ملتی ہیں اور معاشی, ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے ان تینوں ملکوں میں ایک فطری تعلق موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس ماہ ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک اسلام آباد میں چین, پاکستان اور افغانستان کی ایک کانفرنس منعقد کرے گا, جس میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. چین نے گزشتہ برس تینوں ملکوں کے سہ فریقی مذاکرات کا اہتمام کیا تھا, جس میں علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور افغانستان میں جاری جنگ کے پرامن اختتام پر غور کیا گیا. سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں بھی چین کا کردار انتہائی اہم ہے, کیونکہ چین کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. اس کے علاوہ چین ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ چین اور پاکستان نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ سی پیک اور بی آر آئی سے ترقی پذیر ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں گے، یا پھر ان کا مقصد خطے میں چین کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا ہے۔ دونوں ملکوں نے یہ تاثر بھی رد کر دیا ہے کہ سی پیک سے پیدا ہونے والے کسی مبجنہ معاشی بحران کے باعث پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سی پیک منصوبوں کی رفتار کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کے تحت چین اگلے 10 برس کے دوران پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان میں چین کے سفیر یی جنگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے منگل کے روز شروع ہونے والے چین کے سرکاری دورے سے پاکستان چین تعلقات مزید بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے کے دوران ایسے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے جن سے پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔